الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلى الله عليه وسلم قدير المباهلا کی سب سے پہلے میں تمام حضرات اور تمام امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں. ابھی جو ہمارے برادر مولانا منور صاحب نے جو انکشاف کیا وہ میرے لیے واقعتاً انکشاف تھا. میں کل ہی چونکہ آیا ہوں لہٰذا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی کتابچہ حیدرآباد کی سرزمین پر تقسیم کیا گیا جس میں یقیناً جو اقتباسات انہوں نے پڑھ کے سنائے اور یقیناً وہ اسی کتابچے کا اقتباس ہوگا. اگر اسی کتاب کا اقتباس اگر یہ ہے تو یقیناً یہ وہی چیز ہے جس کو روکنے کے لیے نبی کریم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کوششیں کی تھیں. اسی شرک کے خاتمے کے لیے نبی نے پتھر کھائے، زخم کھائے، کچرا پھینکا گیا اور نبی کو مسلسل رلایا گیا اور نبی اسی شرک کو دیکھ کر مسلسل گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے یہ دلاسہ دیا کہ اے نبی کیا تم اپنی جان کھو دو گے. یعنی شرک اس قدر نبی کریم کو ناپسندیدہ عمل تھا کہ نبی کریم بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، زخموں سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح تڑپتے تھے جیسے مچھلی بے آب تڑپا کرتی ہے، اس طرح سے کروٹیں بدلتے تھے جس طرح سے مار گزیدہ کروٹیں بدلتا ہے، ایسے بے چین ہو جاتے تھے کہ جیسے نبی کی جان نکلی جا رہی ہو. اور نبی نے کئی مقامات پہ نبی کے قلب کو تھاما ہے کہ اے محمد ان کے شرک سے تم بیزار نہ ہو، یہ میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، میں تمہیں دلاسہ دیتا ہوں. یقیناً یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. وہ دن آنے سے پہلے کاش ہم مر گئے ہوتے کہ ہم اپنے کانوں سے وہ کچھ سن لیے جو ہم اپنے باپ دادا کی شان میں نہیں سنتے. وہ کچھ ہم نے سن لیا جو ہمارے ماں باپ کی شان میں بھی اگر ہوتا تو ہم ہرگز نہ برداشت کرتے. وہ کچھ ہم نے سن لیا جو ہمارے ماں باپ کی شان میں بھی ہوتا اور خود ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں بھی ہوتا تو ہم برداشت نہ کرتے. کوئی ہمارے باپ کی توہین کرتے ہمارے سامنے، وہ دن ہمارے لیے موت کا دن ہوتا، وہ ہمارے لیے ذلت کا دن ہوتا، وہ ہمارے لیے رسوائی کا دن ہوتا. لیکن ہمارے خدا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود خاموش تھے. میں نے ابھی حج پر جانے سے پہلے خود دارالسلام میں بات کہی تھی کہ یہ ساری باتیں ایک طرف خود ہم نبی کے سامنے معذرت کریں سب سے پہلے اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ اتنے لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں آپ کی توہین ہو گئی اور سارا مسلمان دیکھتا رہا، پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے رہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے آپ کی توہین ہو گئی. آج کروڑوں مسلمانوں کا سر نیچے ہو گیا کہ ان جیالوں کے سامنے اور ان بہادر مسلمانوں کے سامنے خود ان کے نبی کی توہین کر دی گئی اور سارے کے سارے مسلمان تماشائی بنے رہے. یہ مسلمانوں کے لیے کس قدر ذلت کی بات رہی. کل ایک علی تھے، ایک حمزہ تھے، تو کوئی نبی کی شان میں گستاخی کی مجال نہیں رکھتا تھا. آج ہزاروں علی کے چاہنے والے موجود ہیں, آج حمزہ سید الشہداء کے ماننے والے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آج کسی کے سر پہ جون نہیں رہتی اور کوئی مسلمان تڑپ نہیں جاتا کہ ان کی موجودگی میں نبی کی توہین ہو رہی ہے اور ان کی موجودگی میں شرک ہو رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, آج سے 20 سال پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ حیدرآباد کی فضا ایسی ہو گئی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرک بھی بولنا چاہے مولا علی کا سہارا لے کر تو شرک بول سکتا ہے, کیونکہ یہ اپنی بھڑاس خود تو نہیں نکال سکتے, یہ علی کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ خود وہ باتیں نہیں کہہ سکتے. اللہ کی توہین کو خود اپنی زبان سے تو نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مسجود نہیں ہے, اللہ معبود نہیں ہے, اللہ خالق نہیں ہے, اللہ مسجود ملائک اور مسجود بشریت نہیں ہے, یہ وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی زبان سے وہ ساری باتیں کہہ دینا چاہتے ہیں جو خود کہنا چاہتے ہیں. حاشا و کلا, علی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. اور یہ باتیں جو امیر المومنین سے منسوب کی جا رہی ہیں, یہ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی توہین ہو رہی ہے. امیر المومنین جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں, ان کا نام لے کر ان کی زبان سے شرک کے جملے پھیلانا یہ سب سے زیادہ غداری ہے امیر المومنین کے حق میں, اور امیر المومنین کو بدنام کرنے کی ایسی ناکام سازش ہے. اور یاد رکھو, جو علی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدنام ہو جائے گا, جو علی کی توہین کرنا چاہے گا وہ عذاب سخت ترین عذاب جہنم کی آخری طبقات میں رہے گا جو علی سے دشمنی اختیار کرے گا. یہ علی دشمنی کی دلیل ہے عزیزان گرامی, اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ ہم نے حقیقت میں خطبہ غدیر کو سنا نہیں ہے. خطبہ غدیر کے آخری اختتامی جملوں میں جب امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا ہے نبی کریم نے, اس کو وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا ہے, ابھی وہ خطبہ یہاں پر موجود ہے, کہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے نبی نے کہا, یہ وہ علی ہے جو باطل کے سر کو نگوں کرنے والا, جو باطل کے پرخشے اڑانے والا, جو ظلم کو نابود کرنے والا, حقانیت کا پرچم بلند کرنے والا, نبی کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کا سچا دوست ہے. یہ وہ علی ہے جس کی پیروی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس کے چاہنے والے اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں, اس کے چاہنے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جو خدا کے سامنے ہمیشہ سر بہ سجود ہوتے ہیں. اس طرح سے امیر المومنین کا تعارف کروایا گیا ہے. غدیر, ساری مصیبت اسی بات پر ہے عزیزان گرامی کہ دنیا نے غدیر کو نہیں سمجھا ہے کہ غدیر کن حقیقتوں کا نام ہے, غدیر کس عظمتوں کا نام ہے. کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر, کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر, کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر. غدیر منزل نام جاویدانی ہے, غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے, جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے, ہر ایک صبح اسی دو قدر کا صدقہ. یہ سب اسباب علم و یقین مٹ جاتے اگر غدیر نہ ہوتا تو دین مٹ جاتا. غدیر در حقیقت دین کے تحفظ کا نام ہے, غدیر در حقیقت شریعت کے تحفظ کا نام ہے, غدیر در حقیقت دین الہی کو محکم قلعہ فراہم کرنے کا نام ہے, غدیر در حقیقت ڈھال ہے اللہ کی عظمتوں کو کے تحفظ کے لیے, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ڈھال کا نام غدیر ہے. اگر غدیر ہی کو ڈھا دیا جائے گا, وہ قلعہ کہ جس کے اندر توحید محفوظ ہے اس قلعے کو ڈھا دیا جائے گا, تو پھر توحید پر تیر بارانی ہوگی, نبی کی نبوت پر تیر بارانی ہوگی, رسول کی رسالت پر تیر بارانی ہوگی. جو نبی کی عظمتوں کا قلعہ ہے اس قلعے کو گرا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. توحید پروردگار کا سب سے بڑے قلعے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. نہج البلاغہ کے صفحات گواہ ہیں, نہج البلاغہ زندہ گواہ ہے اس بات کا کہ توحید پروردگار کے سب سے بڑے مدرس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. توحید کے سب سے پہلے مدرس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جب علی ابن ابی طالب سے توحید نہیں سیکھا جائے گا تو پھر توحید کس سے سیکھی جائے گی؟ تو لہذا توحید کو علی کے در سے ہٹانے کی یہ کوشش در حقیقت توحید پر سب سے بڑا حملہ ہے. یہ توحید پر حملہ اسی دشمن جانتا ہے کہ توحید کو اس وقت تک نیلام نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ علی کے قلعے کو نہ توڑ دیا جائے اور جب تک علی کی امامت کا انکار نہ کر دیا جائے. یہ در حقیقت علی کی توحید، علی کی وحدانیت، یا علی کو خدا ماننا، یا علی کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ خدا کی دشمنی میں ہو رہا ہے کہ ہم علی کو خدا تو مانیں گے لیکن امام نہیں مانیں گے. اور جبکہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں امام کے طور پر امیر المومنین کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جایا جائے، بس ایک بات سن لیجیے کہ اگر نبی کریم غدیر میں امیر المومنین کے خدا ہونے کا نعوذ باللہ اعلان کر دیتے تو سارے کے سارے لوگ مان لیتے، اکثریت یقیناً تسلیم کر لیتی. اس لیے کہ اکثریت منافقین کی تھی، اکثریت فاسقوں کی تھی. وہ فاسق چاہتے ہی یہ تھے کہ ہمیں کوئی بت چاہیے اور ایسی کوئی ذات چاہیے جو ہمیں حکم نہ دے بلکہ ہم اس کی پوجا کر کے اسے راضی کرتے رہیں اور وہ ہم کو حکم نہ دے، ہم اسے حکم دیں. جب چاہیں اسے اٹھائیں، جب چاہیں اسے بٹھائیں، جب چاہیں اسے سلائیں، جب چاہے بھوک لگے تو اسے کھا لے. اس قسم کا انہیں ایسا خدا چاہیے تھا جو ان کے اشاروں پہ چلے، نہ یہ کہ ایسا امام چاہیے تھا جو انہیں اٹھنے اور بیٹھنے کا حکم دے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکم خدا کو مانیں، وہ نہیں چاہتے کہ حکم رسول کو. یہ پہلا کام نہیں ہوا ایسے جانے گرامی، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک امت نے کیا ہے، اس سے پہلے اس کی ہزاروں نظیریں موجود ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا کارنامہ ہے تاریخ کا؟ نہیں، تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے اور اسی کا خوف تھا جو نماز میں عبدہ و رسولہ کی بار بار تکرار ہوئی ہے اور قرآن مجید نے اسنا بعبدہ بار بار کہا ہے. یہ صرف اس بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ کہیں پچھلی والی امتوں نے جس طرح سے موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو خدائی کا درجہ دے دیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، کہیں ایسا امت محمد نہ کر بیٹھے کہ محمد مصطفیٰ کو خدا بنا دے اور مسجدیں در حقیقت معبد میں تبدیل ہو جائے اور مسجدیں در حقیقت معبد بن جائے اور دیول میں تبدیل ہو جائے، کہ وہاں پر مسجد میں نبی کریم کا نعوذ باللہ بت بنا دیا جائے اور ان کی پوجا شروع ہو جائے جس طرح سے چرچ میں ہو رہا ہے. چرچ کیا تھا؟ مسجد تھی جس میں عیسیٰ کا مجسمہ نصب کر کے اس کی پوجا شروع ہو گئی، جہاں نماز ہونی چاہیے تھی، جہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی. جبکہ جناب عیسیٰ کا تعارف جو قرآن مجید نے کروایا ہے وہ عبد کے طور پہ کرایا ہے. خود جناب عیسیٰ کی ماں کے بارے میں کہا، یا مریم ارکعی مع الراکعین، کہ رکوع کیجئے آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو جس طرح سے عیسیٰ کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم اتنا مانتے ہیں اتنا، اسی لیے قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب غلو مت کرو، لا تغلو فی دینکم، تم دین خدا میں غلو مت کرو، دین خدا کو مذاق مت بناؤ. یہ بات دنیائے اسلام پر واضح ہو جانے کی ضرورت ہے کہ تشیع کا غلو سے کوئی تعلق نہیں ہے. غالی الگ فرقہ ہے، شیعہ الگ فرقہ ہے. یہ بات امت اسلامیہ کے گوش گزار کر دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہمیں ان غالیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ جن غالیوں کو انبیاء نے مذمت کی، رسولوں نے مذمت کی، قرآن نے مذمت کی، دین خدا نے مذمت کی، یہ اس کا تعلق مسلمان وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانے، مسلمان وہ ہے جو رسول کا کلمہ پڑھے، مسلمان وہ ہے جو امیر المومنین کی امامت کا کلمہ پڑھے. وہ در حقیقت مسلمان ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دے، جو امیر المومنین کی امامت کا انکار کر دے، وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو امامت کا انکار کرے. چاہے خدا مان لے لیکن اگر امام نہیں مان رہا ہے تو سمجھو وہ کچھ نہیں مان رہا. جیسا کہ عیسائیوں نے پیغمبر نہیں مانا تو گویا عیسیٰ کو کچھ بھی نہیں مانا. چاہے روح القدس مان لے, چاہے توحید میں تثلیث, توحید تثلیث میں توحید کر کے پورا عقیدہ توحید بگاڑ لے, یا عیسیٰ کو خدا بنا لے یا خدا کا بیٹا بنا لے, چاہے جتنا مان لے, در حقیقت وہ ماننے والے نہیں ہیں. عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں, عیسائی نہیں مانتے. عیسائی عیسیٰ کو نہیں مانتے بلکہ مسلمان عیسیٰ کو مانتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن مسلمان کبھی عیسیٰ کا مذاق نہیں اڑاتے, مسلمان کبھی مریم کا مذاق نہیں اڑاتے. عیسائیوں نے جناب مریم کا مذاق اڑایا, عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کا مذاق اڑایا اور ان کی جو ہے شکلیں بنائی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دعوے محبت کرنے والے اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں, ملکیت بنا کے ان کا جو ہے پتلا بنا لیتے ہیں اور ان کو کوٹ پینٹ پہنا دیتے ہیں یا جھبا و دستار پہنا کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, شکلیں بناتے ہیں, بتیں تراش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ماننے والے ہیں, ماننے والے اتنا مانتے ہیں, اتنا مانتے ہیں کہ خدا بنا دیتے ہیں. تو گویا یہ ماننا نہیں ہے, یہ امامت کا انکار ہے, یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار ہے. اور امامت کا منکر در حقیقت جان بوجھ کے اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, امامت کا انکار. تو عزیزان گرامی, توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے اور غدیر اس احکام شریعت سے ارتباط کا نام ہے. یہ در حقیقت یہ لوگ خدا کیوں بناتے ہیں, امام کیوں نہیں بناتے؟ امام اور خدا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ خدا ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ خدا ان کے اختیار میں ہوتا ہے کیونکہ ان کا بنایا ہوا ہوتا ہے. حقیقی خدا کو یہ نہیں ماننا چاہتے, یہ خود خدا کو بناتے ہیں. تو ان کا مزاج بنا کے ماننا ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کو بنا کے ماننا, رسول کو بنا کے ماننا. اس لیے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ علی کو مانو تو کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانیں گے, جیسا کہ اللہ نے کہا. جب اللہ ہی کو نہیں مانتے تو علی کو کیا مانیں گے؟ جب رسول ہی کو نہیں مانتے تو علی کو کیا مانیں گے؟ تو اب یہ اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں یہ کہتے ہیں ہم علی کو ویسے نہیں مانیں گے جیسے اللہ اور رسول چاہتا ہے, بلکہ ویسے مانیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں احکام الہی کی اتباع نہ کریں, سنت رسول کی اتباع نہ کریں. اور در حقیقت جان لیجیے, بس آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کربلا سنت نبی, سیرت نبی حکم خدا شریعت اسلامی کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی. تو معلوم ہوا عزیزان گرامی, جب اللہ کی وحدانیت پر آنچ آنے لگے تو حسین تلوار کو نیام سے نکال لیتے ہیں اور اپنا سر کٹا دیتے ہیں. جب توحید الہی پر آنچ آتی ہے اور سنت نبی جب پامال ہونے لگتی ہے, احکام شریعت جب پامال ہوتے ہیں تو حسین ابن علی اپنا خون بہا دیتے ہیں. اور اگر وہ وقت آ جائے اور ضرورت محسوس ہو شرک اور کفر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تو ہمیں بھی اس قسم کا خون دینے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر دین الہی ہمارے خون کے بغیر سرخرو نہیں ہو سکتا ہے, کہ جب تک کہ ہماری گردنیں نہ کٹیں توحید کا پرچم اگر بلند نہیں ہوتا ہے تو ماؤں کو اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, اپنی گودیوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کی ضرورت ہے. پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زینب کے بچے شہید ہو گئے, اللہ تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. مرنے کے لیے زینب کے بچے نعوذ باللہ, اور عیش کرنے کے لیے تمہاری اولادیں, عیش تم کرو گے اور زینب کی اولاد اسلام کا قربان ہو جائے گی. اگر قربان ہونا ہے تو علی کے بیٹے قربان ہو جائیں اور تمہاری اولادیں چین سے رہیں. کیا یہی فیصلہ ہے؟ کیا یہی حقانیت ہے؟ کیا یہی حقیقت ہے کہ زینب اپنے بچوں کا داغ دیکھیں اور تم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں؟ حسین تو اپنے بچے کو خون میں نہایا ہوا دیکھیں اسلام کے تحفظ کے لیے, اور تم اپنے بچوں کے سر پہ صحرا سجانے کی فکر کرو. کہ یہ انصاف ہے؟ یہ حسین کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ جناب زینب کو کیا جواب دیں گے؟ کل جب جناب زینب کہے گی کہ تم ہمارے ماننے والے تھے, تمہارے سامنے خدا کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جب ہمارے سامنے خدا کا مذاق اڑایا گیا تو ہم نے اون محمد کو قربان کر دیا. بتاؤ میری کنیزوں, جب دین خدا پر آنچ آئی تھی, جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جب رسول اللہ کی توہین ہو رہی تھی, جب نبی کی سیرت پامال ہو رہی تھی, جب نبی کی سنت پامال پامال ہو رہی تھی, اور جب اللہ کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خلاف آوازیں لگائی جا رہی تھی اور شرک اور کفر کا پرچم بلند کیا جا رہا تھا, تو اس وقت تم نے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیا, تم نے اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں بٹھا لیا اور میدان جنگ میں روانہ نہ کیا, تو اس وقت یہ خواتین کیا جواب دیں گی, وہ جوان کیا جواب دیں گے جب محشر میں علی اکبر کا سامنا ہوگا, وہ 13 سال کے بچے کیا جواب دیں گے جب قاسم کا سامنا ہوگا, اور وہ کڑیل جوان کیا جواب دیں گے جب علی اکبر کا انہیں سامنا ہوگا. اس لیے کہ کوئی علی اکبر کا دشمن نہیں تھا, یزید حسین کا دشمن نہیں تھا, دین خدا کا دشمن تھا, نبی کی نبوت کا دشمن تھا, رسالت پیغمبر کا دشمن تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ما جاء النبی ولا وحی نزل, نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی, تو جو سیرت نبی کا دشمن تھا اس کے خلاف حسین نے تلوار اٹھا لی. حسین زندہ رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے, اگر علی اکبر کا صحرا دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے تھے. کسی نے حسین کو مدینے سے کھینچ کے کوئی نہیں لے گیا, بلکہ حسین اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑا ہے اور اپنی مرضی سے دین خدا کو بچایا ہے. تو عزیزان گرامی, غدیر کا تسلسل کربلا ہے, غدیر کا تسلسل امام مہدی کا قیام ہے. در حقیقت غدیر صرف ولایت علی کا اعلان نہیں ہے, بلکہ 12 ائمہ کی عصمت اور ان کی ولایت کی گواہی کا نام ہے, اور یہی سلسلہ غدیر کو تا قیامت تک باقی رہنا ہے. ولایت فقیہ کی شکل میں ہو یا امام زمانہ کی سرپرستی کی شکل میں ہو, اسے قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے, اور ولایت کا تسلسل روز محشر تک جاری رہے گا. اور یہ جو منافقین کو جو خوف تھا غدیر سے, وہ صرف ولایت علی کا خوف نہیں تھا, بلکہ 11 اماموں کی معصومیت اور ان کی ولایت کا خوف تھا کہ ان کی اولادیں بھی ہمیشہ کے لیے حکومت سے محروم ہو جاتی, حکومت کا حق علی کو یا علی کے اولاد کو ہے. نبی کریم نے کہا کہ میرا سلسلہ نسب, ہر نبی کا سلسلہ نسب خود اس کی ذات سے چلا ہے, لیکن میرا سلسلہ نسب علی کی اولاد سے چلے گا. یہ خطبہ غدیر میں آپ پڑھ لیجئے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہا علی کی اولاد سے میرا سلسلہ نسب چلے گا. اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ علی کی امامت کو کی گواہی دو, اور صرف علی کی امامت کی نہیں بلکہ 11 اماموں کی گواہی دو جو علی کی اولاد میں سے ہوں گے. تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں شرک اور کفر سے محفوظ فرماؤ. پروردگار شرک اور کفر کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں ہمارا شمار فرماؤ. پروردگار توحید کا پرچم بلند کرنے والوں میں, فرزندان توحید میں ہمارا شمار فرما. اللہ کے نام کو بلند کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگارہ ہمارا شمار مسجدوں کا تحفظ کرنے والوں, نام خدا کا تحفظ کرنے والوں, اور رسول اللہ کی عظمتوں, ان کی سیرت اور ان کی سنت کا تحفظ کرنے والوں میں شمار فرما. ہمارا شمار امیر المومنین کے متمسکین میں فرما. وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام.